وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام. وصلوا بالليل والناس نيام، وأنت تدخل الجنة بالسلام. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالی کی دربار میں اللہ تعالی کی حمد و ثنا پیش کی کہ التحیات للہ کہ میری جتنی قولی عبادتیں ہیں تو وہ اللہ صرف آپ کے لیے خاص ہے. التحیات للہ کہ میری جتنی قولی عبادتیں ہیں وہ صرف آپ کے لیے خاص ہیں. اور والصلوات اور میری جتنی بدلی عبادتیں ہیں، قولی عبادتیں ہوں یا بدلی عبادتیں ہوں، وہ بھی آپ کے لیے خاص ہے. صرف التحیات للہ والصلوات اور والطیبات اور جتنی مالی عبادتیں ہوں، جتنی مالی عبادتیں ہیں وہ صرف آپ کے لیے خاص ہیں. تو کیا فرمایا؟ میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اور وہ تعریف اس طریقے سے کی کہ میری جتنی زبانی اور یعنی ہماری قولی عبادتیں ہوں، عبادتیں بدنی ہوں یا عبادتیں مالی ہوں، تو تینوں قسم کی عبادتیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں. عبادت قولیہ، عبادت بدنیہ اور عبادت مالیہ، وہ صرف اللہ آپ کے لیے خاص ہے. تو اللہ تعالی کے حضور میں اس طریقے سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف پیش کی. اور میرے مرشد نے ایک بات اور سنائی کہ جب عرفات کے میدان میں جاتے ہیں حاجی لوگ تو یہ دعا پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ تعالی کی حمد و ثنا پیش کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے سوا ہمارا کون ہے، اور ہمارا محبوب صرف ایک ہے، وحدہ صرف ایک محبوب ہے. اور محبت میں شرکت تو نہیں ہوتی نا بھائی، کیوں جناب؟ محبت میں شرکت ہوتی ہے؟ ذرا کسی بیوی سے پوچھو کہ تو اپنے شوہر کو کہہ دے کہ دوسری شادی کر لے تو وہ بیوی شرکت کی اجازت دیتی ہے؟ وہ کہتی تو حالانکہ شریعت نے جائز رکھی ہے جس کی ضرورت ہو وہ دوسری شادی کرے کسی ضرورت کی وجہ سے، لیکن بیوی اس کو گوارا نہیں کرتی. بلکہ میرے مرشد نے سنایا کہ حضرت کے ایک دوست تھے تو وہ نواب بھی تھے اور حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے، میرے مرشد کے پیر بھائی تھے، نواب بھی تھے، اللہ نے مال بہت دیا تھا، لیکن بزرگوں سے تعلق کی وجہ سے اپنے مال پر ناز نہیں کرتے تھے. جب انسان کا اللہ والوں سے تعلق پیدا ہوتا ہے تو اس تعلق کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اپنے دوستوں کی صحبت میں اثر رکھا ہے کہ ان کی صحبتوں سے چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہے تو جو دل میں ان کے اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ دوسرے کے دل میں منتقل ہوتی ہے. لہذا جب اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے میرے دوستوں تو کوئی مالدار اپنے مال پر ناز نہیں کرتا، عالم اپنے علم پر ناز نہیں کرتا، مقرر اپنی بیان کو پیش کرنے کو اللہ تعالیٰ اگر اس کو اچھا بیان کی توفیق عطا فرمائے تو اس کو اب اس بیان پر ناز نہیں کرتا بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھتا ہے. یعنی کوئی دین کا کام کرتا ہے تو اس دین کے کام کو اپنا کمال نہیں سمجھتا، بلکہ یہی کہتا ہے چاہے دین کا کام ہو چاہے دنیا کی کوئی نعمت ہو، وہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے، جن لوگوں نے تعلق پیدا کر لیا ہے ان کی صحبت سے اس کو بھی اللہ کا تعلق نصیب ہو جاتا ہے. جب اس کو اللہ تعالیٰ سے تعلق نصیب ہو جاتا ہے پھر کیا عالم ہوتا ہے، چاہے دین کی نعمت ہو چاہے دنیا کی نعمت ہو اس کو اپنا کمال نہیں سمجھتا. وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ آپ کی دیوی توفیق ہے. تو وہ جو تھے شیروانی صاحب، ان کا نام تھا اور پورا نام حبیب بھی تھا ان کے نام میں، جیسے میرا نام حبیب ہے نا، حبیب احمد خان شیروانی صاحب، یہ میرے مرشد کے پیر بھائی تھے، تو نواب تھے. تو انہوں نے، ان کی بیوی نے ان سے کہا، انہوں نے پوچھا اپنی بیوی سے کہ اگر تم کہو تو میں، اولاد ہے اولاد نہیں ہو رہی ہے، اگر تم کہو تو میں دوسری شادی کر لوں. اور یہ بیوی سے دوسری شادی کے لیے بیوی کی اجازت شرط نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، لیکن کیوں پوچھا؟ تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے. تو پتہ یہ چلا کہ بیوی کا دل خوش کرنا، بیوی کا دل خوش کرنا یہ بھی ثواب ہے، اس کو تکلیف نہ دے. جیسے لوگوں کو آج کل ایک بہت مرض ہے، عام مرض ہے کہ بیویوں کو تانا دیتے ہیں بات بات پر کہ ہم دوسری شادی کر لیں گے دوسری شادی کر لیں گے. یہ بے غیرتی کی بات ہے، بے شرمی کی بات ہے. یہ جیسے ہماری بیٹی کو، ہماری بہن کو کوئی اس کا شوہر بولے بات بات پر یہ، تو کیا ہوگا؟ وہ روتی بھی آئے گی کہ میرا شوہر مجھ کو یہ کہتا ہے. اب شوہر یہ کہتا ہے تو آپ بتائیے، آپ خوشی ہوئی کہا نہیں، آپ کیا آپ یہ کہیں گے؟ ہاں 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 ٹھیک ہے بھائی، اس کو شرعی آ کر کہنے دو، اس کو بولیں گے آپ یہ، بلکہ آپ سمجھائیں گے، اس کو بھی سمجھایا جائے گا یار یہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، اگر تمہیں کسی ضرورت کی جیسے کرنی ہے تو ان بیویوں کا دل تو مت دکھاؤ. کیوں جناب؟ یہ شریعت نے تعلیم دی ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو عادت ہے اب یہ کہتے پھرتے ہیں بیویوں سے، یہ بے غیرتی کی بات ہے، بے شرمی کی بات ہے. تو اب انہوں نے، حبیب الحسن خان شیروانی نام تھا ان کا، انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا، تو ان کی بیوی نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملی، ٹھیک ہے شریعت کی بھی اجازت ہے، لہٰذا تم دوسری شادی کر لو. خوشی سے اس نے کہا، بول گیا لیکن ایک شرط ہے. میرے مرشد نے یہ بات سنائی کہ اس نے کہا کہ ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ کہ جو دوسری بیوی تم لے کر آؤ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت نہ ہو. تو دیکھیے، یعنی عورت ہے اس کو اپنے حسن کی وجہ سے غیرت ہے، اور وہ غیرت یہ، غیرت حسن یہ ہے کہ میرا شوہر میرے علاوہ کسی کو نہ دیکھے، یہ اس کی غیرت حسن ہے جناب. لہذا اس نے کیا کہا، مجھ سے زیادہ خوبصورت نہ ہو، بس آپ کر لیجئے. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ ایک کہا کہ فرمائے کہ ہائے، دنیا میں ایک اللہ تعالیٰ کسی کو حسن عطا فرما دے تو وہ حسن کی جاس اس کو غیرت ہوتی ہے کہ میرا شوہر میرے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھے. فرمایا کہ جس اللہ تعالیٰ نے حسینوں کو حسن دیا اس کے غیرت کا کیا عالم ہوگا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو مت دیکھو. ظالم تو ہم کو دیکھ چھوڑ کر دوسروں کو دیکھتا ہے، بے شرمی کے کام کرتا ہے. ہم خالق حسن ہے، تو مخلوق کو مرتا ہے، ہم خالق حسن ہیں، ہمارے جلوے حاصل کر تیرے دل کو ایسی لذت اور مزہ دیں گے حسینوں کو بھول جائے گا. جبکہ حسن ان کا ناپاک بھی ہے، اپنے ان کا جو حسن ہے وہ ناپاکیوں کے ساتھ جمائے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، سرور العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا، وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ آپ ایک ہیں، ہمارے محبوب صرف ایک ہے، اور اس کی محبت میں شرکت نہیں ہے، محبت میں شرکت نہیں ہے. تو میرے مرشد نے فرمایا یہ جو دعا سکھائی حج کے موقع پر، اس کے اندر کوئی دعا تو نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں چیز دیجئے فلاں چیز دیجئے فلاں چیز دیجئے، کچھ مانگا تو نہیں ہے نا. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ علماء فرماتے ہیں ثناء الکریم دعاء، کہ جو کریم ہوتا ہے اس کی تعریف کرنا یہ خود دعا ہے. جیسے ایک غریب آدمی ہے وہ کسی سخی کے پاس جائے جو کریم بھی ہے، اس کو اس کا دل میں نرمی ہے، وہ غریبوں کا خیال بھی رکھتا ہے، اب اس کو جا کر بولتا ہے کہ جناب آپ ماشاءاللہ بہت نیک آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، کوئی غریب آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کی مدد بھی کرتے ہیں. بس اتنا بولا اور کچھ نہیں کہا. تو اتنی اردو جو ہے یہ جو جملہ ہے وہ کیا سمجھائے، سمجھے گا نہیں، اب یہ کہہ کر خاموش ہو گیا. تو جو کریم ہوگا سخی ہوگا وہ کیا کرے گا، وہ کیا کرے گا، اس کی تعریف پر اس کو عطا کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کریم دنیا میں پیدا کیے جو صرف کہنے سننے پر یہ کام کر دیتے ہیں. تو وہ اللہ جس نے کرم کی بھیگ دی ہے، اصلی کریم تو وہ مولا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کریں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی محبوب نہیں ہے، صرف آپ ہمارے محبوب ہیں، ہم نے آپ کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کیا. دادا جب اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے گا تو کیا فرمایا علماء نے، ثناء الکریم دعاء، کریم کی تعریف کرنا یہ بھی دعا ہے. یعنی پھر اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے، اپنی محبت خاصہ، رحمت خاصہ اور اپنی قرب کی عظیم الشان دولت عطا فرمائیں گے. اور وہ قرب کی دولت کیا ہے، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غمے دو جہاں سے فراغت ملے، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غمے دو جہاں سے فراغت ملے. یعنی اللہ آپ کی محبت کا جو غم ہے یہ کیا ہے، یہ غم سے کیا مراد ہے، غم محبت. دیکھیے عاشق جو ہے اگر اس کا معشوق، اس کا محبوب مان لو دیسی گھی کھاتا ہے یا کھاتی ہے، اور وہ عاشق بیچارہ چپاتی کھاتا ہے، اور میرے مرشد نے بتایا چپاتی کا نام چپاتی کیوں ہے، چپاتی کا نام چپاتی کیوں ہے، جب چپاتی پکاتے نا تو چپت چپت کی آواز آتی ہے، چپ چپ کی آواز آتی نا، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اس کا نام کیا رکھا چپاتی، کیونکہ چپت سے پکتی ہے. اور چپت پر ایک لطیفہ بھی سنایا میرے مرشد نے کہ ایک شاعر تھا انشاءاللہ خان انشا، تو ایک مرتبہ نواب کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، سر پر ٹوپی نہیں تھی اور ننگے سر کھانا، ننگے سر کھانا کھانا یہ خلاف سنت ہے، سنت نہیں ہے. اسی طرح بیت الخلاء اور لیٹرین میں ننگے سر جانا یہ بھی خلاف سنت ہے. لگے سنت کو ادا کرے، ٹوپی پہن کر بیت الخلاء بھی جایا کرے اور کھانا بھی ٹوپی پہن کر کھایا کرے. لیکن ٹوپی پہننا ہر وقت نہیں، جیسے گھر میں بیٹھا ہے، اب یہ نہیں کہ بیوی سے باتیں کر رہا ہے تو سر پر بھی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو ٹوپی اتارے، ہوا لگا ہے، رات کو سوتے وقت وہ ٹوپی اتارے. کیونکہ میرے مرشد کے پاس ایک صاحب آئے، اپنے ایک صاحب آئے اپنے بیٹے کو لے کر، انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہوں اور یہ میرا بیٹا بھی آپ سے بیعت ہے، تو لیکن یہ جو ہے رات کو ٹوپی پہن کر سوتا ہے. تو حضرت اس وقت آرام فرماتے، حضرت کی ٹوپی سائڈ پر رکھی ہوئی تھی، تو حضرت نے فرمایا تو عجیب آدمی ہے، تیرا پیر جو ہے وہ ٹوپی اتار کر سو رہا ہے اور تو ٹوپی پہن کر سو رہا ہے، کیا تو پیر سے بھی آگے بڑھ گیا؟ ایک امام کھڑا ہے، ایک آدمی جائے امام سے بھی آگے کھڑا ہو جائے کہ جی امام صاحب میں زیادہ ثواب لوں گا، تو جو امام سے بھی آگے نکلے گا اس کو ثواب ملے گا. تو حضرت نے اس کو سمجھایا کہ بھائی ایسا مت کرو، شریعت کو تم سمجھو، مزاج میں اعتدال رکھو، خشک پاگل مت بنو. اس لیے تو زیادہ وظیفہ پڑھنا بھی کی بھی اجازت نہیں ہے، پوچھے کہ کتنا وظیفہ پڑھوں، کیونکہ وظیفہ پڑھ کے دماغ میں خشکی بڑھ گئی اور نیندیں اڑ گئی اور پاگل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پاگل نہیں بنانا چاہتے، وہ چاہتے ہیں میرے بندے معتدل المزاج رہیں، ان کے مزاج میں اعتدال رہیں. اور اعتدال کیسے رہے، ماں باپ کے ساتھ پیار محبت اور محبت سے بات کریں، اور اسی طریقے سے بیوی سے جب بات کریں تو اس کے ساتھ بھی اعتدال. اب یہ نہیں ہے کہ بیوی سے باتیں کریں ہاتھ میں ہر وقت تسبیح، جیسے باتوں کو ہے ہر وقت تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، یعنی کسی مسلمان سے ملاقات کریں اور سب بھی تسبیح پڑھ رہے، جب اکیلے ہو تو پڑھو، لیکن جب کسی مسلمان سے ملاقات کرنا، یہ بھی ثواب کا کام ہے بھائی، مسلمان سے ملاقات کرنا ثواب نہیں ہے؟ جب حدیث شریف میں آیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مسکرا کر ملے، تو مسکرا کر ملنا اس پر بھی اجر ملتا ہے، صرف کیا ملے السلام علیکم، اتنا مسکرایا اس پر بھی اجر مل رہا ہے، لیکن پڑوسنوں کو دیکھ کے نہ مسکرائے۔ جی مولوی صاحب نے مسئلہ سکھایا تھا کہ مسلمان سے مسکرا کے ملنا ثواب ہے، پتا چلا پڑوسن سے بھی مسکرا رہا ہے، کر مل رہا ہے، کیونکہ وہ اس مسکراہٹ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ جس مسکراہٹ سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، جیسے ماں باپ ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، اپنے چچا وغیرہ ہیں اور پڑوسی ہیں، ان سے مسکرائے۔ لیکن آج عجیب تماشا ہے، حسینوں کو دیکھ کر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور پوچھتے آپا آپ کو کیا چاہیے، اور آپ کا پاپا کدھر ہے، وہ پوچھے آپ کو میرے پاپے کی کیا ضرورت ہے، کہ اصل میں آپ کے پاپے پر چھاپا مارنا ہے۔ تو جس پاپے کے چھاپے پر اللہ تعالیٰ نہ خوش ہو، وہاں نہ مسکرائے، اور مسکرا کر ملنا خوشی، یہ ثواب ہے میرے دوست۔ تو جب اتنا رکھا اللہ تعالیٰ نے، تو کیوں، اس سے پتہ چلا مزاج میں اعتدال ہونا چاہیے، مزاج میں اعتدال ہو۔ غلو پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو میرے پیارے دوستو، کریم کی تعریف کرنا، کریم کی تعریف کرنا یہ بھی دعا ہے کہ کریم آپ ایسے، کریم آپ ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کو جس سے جو عرض کیا، آگے آ جاؤ بھائی، یہاں بیٹھو، شاباش۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اللہ تمام قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ صرف آپ کے لیے خاص ہے، صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا، السلام علیکا ایوہ النبی، ہم پڑھتے نا تحیات میں، السلام علیکا ایوہ النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ تو میرے مرشد نے فرمایا، چونکہ قولی عبادت کے ذکر کیا، تو قولی پر قولی سلام، قولی عبادت پر قولی سلام، اور وطیبات نہیں وصلوات، بدنی عبادت، تو بدنی عبادت پر کیا فرمایا، اللہ تعالی نے فرمایا ورحمت اللہ، اور اللہ تعالی کی رحمت نازل ہو۔ پتہ یہ چلا کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے اور عبادت کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالی کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اب جو آدمی عبادت نہیں کرے گا، وہ اللہ تعالی کی رحمت کیسے پائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب میں فرمایا، ورحمت اللہ، کہ اللہ تعالی کی رحمت نازل ہو آپ پر، اللہ تعالی کی رحمت ملے۔ تو عبادت جو ہے ذریعہ ہے، کس چیز کا ذریعہ، اللہ تعالی کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، کہ اس سے اللہ تعالی کی نعمت ملے گی اور حاصل ہوگی، کیسے، عبادت کرنے پر۔ اور پھر کیا فرمایا، وہ طیبات، جب میری مالی عبادت ہے، مالی عبادتیں اللہ صرف آپ کے لیے خاص ہیں، تو اس کے جواب میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا، وہ برکات، کہ آپ پر برکتیں نازل ہوں، برکتیں۔ میرے مرشد نے ایک بات فرمائی کہ سلام جو ہے، سلام جو ہے مفرد ہے، یعنی واحد ہے، ایک ہے، اور رحمت یہ بھی واحد ہے، لیکن برکات جو ہے وہ برکت کی جمع ہے، برکت کی جمع برکات ہے۔ تو مالی عبادت پر اللہ تعالیٰ نے جمع نازل کیا، اور قولی اور بدنی عبادت پر اللہ تعالیٰ نے واحد نازل کیا، اور مالی عبادت پر جمع نازل کیا، برکت نہیں فرمایا بلکہ برکات فرمایا۔ اس سے پتا چلا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے مال خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور برکت کی کیا معنی، برکت کی کیا معنی، کیا فرمایا، میرے مرشد نے سکھایا کہ برکت کے معنی ہے، امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن کے اندر برکت کے معنی فرمائے ہیں، کہ فیضان رحمت الہیہ، فیضان رحمت الہیہ یعنی اللہ تعالی کی رحمت کی بارش. اور یہ اللہ تعالی کی رحمت کی بارش کیسے ملتی ہے؟ اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کے لیے مال خرچ کرنے سے. باقی عبادتوں کے اوپر، باقی کی عبادتوں پر سلامتی اور رحمت ملتی ہے، لیکن واحد لیکن مال خرچ کرنے پر اللہ نے عظیم الشان اجر رکھا. اس لیے تو حدیث شریف میں ہے نا کہ صدقہ بری بلاؤں کو ٹالتا ہے اور اللہ تعالی کے غضب اور غصے کو بجھاتا ہے. صدقہ کہ انسان مال خرچ کرے. اب ایک اشکال ہے لوگوں کو، اس اشکال کا جواب دینا ہے. ایک اشکال یہ ہے کہ جی مال خرچ کرنا یہ امیروں کا کام ہے، یہ غریبوں کے لیے نہیں ہے. تو بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے، امیری اور غریبی سے مال خرچ کرنے کا تعلق نہیں ہے، بلکہ مال خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے کہ جتنا جس کے پاس ہے وہ اتنا خرچ کرے. اب اگر کسی کے پاس ایک روپیہ ہے، اگر وہ ایک روپیہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے دیتا ہے، تو اس کا ایک روپیہ جو اخلاص سے اس نے اللہ کے راستے میں دیا، اور کسی آدمی نے ایک کروڑ روپیہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، تو اس کا ایک روپیہ ایک کروڑ روپے سے بھاری ہے. تو بات اس چیز یہ بات یہ نہیں ہے کہ زیادہ خرچ کا مال ہو وہ خرچ کرے، ایسا نہیں ہے. اب رہی بات کہ جی غریب آدمی کہتا ہے پھر میں کیسے خرچ کروں، تو اس غریب آدمی سے پوچھو کہ تم دن میں کتنی دفعہ چائے پیتے ہو، تو کہے گا آج کل چار پانچ کپ پینا تو کوئی تعجب نہیں ہے نا جناب، اور نسوار کی دو چار پڑیاں کھا لینا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اور سٹی کھا لینا اور چھالیا کھا لینا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. آج کل سٹی چھالیا اور پتہ نہیں 22 نمبر اور 11 نمبر اور بابا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھاتے ہیں لوگ، گٹکا پان پراگ اور پتہ نہیں کون سا اسٹار بھی ہوتا ہے کوئی، اور سگریٹ، سگریٹ جس کو فرمایا کہ میرے شیر میں سگریٹ ہے سگ اور ریٹ، سگ مانے کتا اور ریٹ مانے چوہا. سگریٹ کو کیا فرمایا؟ سگ اور ریٹ، سگ مانے کتا اور ریٹ مانے چوہا. اب ریٹ اور کتے اور چوہے کا جو مجموعہ ہے اس کو پی رہا ہے. اس لیے کسی نے کہا نا کہ سگریٹ کے دو کونے ہوتے ہیں، ایک کونا اور ایک کونا، ہے نا، دو کونے ہوتے ہیں. کہا ایک کونے کے، ایک کونے کے اوپر تو آگ ہوتی ہے اور دوسرے کونے پر احمق ہوتا ہے، جو بیوقوف ہے نا کہ اپنا سگریٹ پینے سے کوئی فائدہ نہیں، صرف دھوئے نکالنا ہے نا. سگریٹ پینے سے کیا کرتا ہے؟ دھوئے تو نکالتا ہے، کبھی منہ سے نکالتا ہے، کبھی ناک سے نکالتا ہے، اور کبھی نہ منہ سے نکالتا ہے نہ ناک سے نکالتا ہے، پھر کہاں سے نکلے گا؟ کہیں سے تو نکلے گا نا. تو میرے پیارے دوستو، اب انسان جو سگریٹ پہ، پان پہ اور سٹی پہ اور پان پراگ پہ، گٹکے پہ، نسوار پہ جو خرچ کر رہا ہے، تو ایک نسوار کی پڑیا پہ نہ خرچ کرے، ایک سگریٹ نہ پیئے، ایک پان نہ کھائے، تو اس پان کے اس کے پیسے اللہ کے راستے میں دے دے. پانچ چائے میں سے ایک چائے نہ پیئے اور وہ پیسے اللہ تعالی کے راستے میں دے دے، تو پتا ہے خرچ کرنا آسان ہے کہ نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھ کو خود بتایا، مجھے اسی مسجد میں، اس نے کہا کہ میں روزانہ 500 روپے کی یہ سٹی وغیرہ کھاتا ہوں. کتنے کی؟ 500 روپے کی روزانہ. تو 10 دن کے کتنے ہوئے؟ 10 دن کے ہوئے 5000، ایک مہینے کے کتنے ہوئے؟ 15000. یہ ایک آدمی کا حال ہے، اور یہ وہ آدمی ہے جو مالدار نہیں ہے، جو بازار کے اندر جس کا استال لگا ہوتا ہے وہ بیچتا ہے، یہ اس کا حال. جو مالدار نہیں ہے، متوسط طبقے کا آدمی ہے. تو متوسط طبقے کا آدمی اپنے اس کے لیے کتنے خرچ کر رہا ہے؟ 15000 روپیہ. متوسط طبقے کا آدمی، سٹی، پان پراگ وغیرہ پر. نتیجہ کیا ہے میرے دوستو؟ آخر میں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. لہذا پتہ یہ چلا کہ مال کا خرچ کرنا, جو میں مضمون سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مال کا خرچ کرنا, مال کا خرچ کرنا یہ صرف امیروں کا کام نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسی حیثیت دی ہے وہ ویسے مال خرچ کرے. اگر کوئی آدمی اس کی حیثیت ہے 10 روپے مال خرچ کرنے کی تو وہ 10 روپے کا مال خرچ کرے, جس کی حیثیت 10,000 کی ہے تو پھر وہ 10,000 کے بجائے 100 روپے نہ دے. یہ کنجوس ہے. تھوڑا آپ ادھر ہو جائیں, آپ ادھر ہو جائیں, اس طرف سے آ جاؤ. کیا حالداری؟ تو میرے دوستو, مال کا خرچ کرنا یہ امیر کے لیے خاص نہیں ہے, امیر کے لیے خاص نہیں ہے. دیکھیے کتنی تسلی ہے کہ نہیں ہے کہ ہم یہ نعمت کیسے حاصل کریں کہ ہم مال اللہ پر خرچ کریں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں غریب بنایا. مال کیسے خرچ کریں؟ جس کی جتنی حیثیت ہے اپنی حیثیت کے موافق مال خرچ کریں. چائے پینے میں جو پیسہ لگاتا ہے, چار چار پانچ پانچ چائے, کوئی سگریٹ پی رہا ہے, کوئی گٹکے کھا رہا ہے, کوئی چھالیا کھا رہا ہے, کوئی نسوار کھا رہا ہے, کوئی پان کھا رہا ہے, تو جو ان چیزوں میں خرچ کر رہا ہے جس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. چلو پانچ چائے پیتا ہے تو ایک چائے کا پیسہ اللہ کے راستے میں دے دے. تو یہ صدقہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جائے گا میرے دوستو, تو یہ جو صدقہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے رہا ہے, تو یہ حدیث شریف میں کیا ہے کہ صدقہ بری بلا کو ٹالتا ہے, اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھاتا ہے, رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اس لیے تو آپ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے برکاتی, جبکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات کہ میری قولی عبادتیں ہوں, بدنی عبادتیں ہوں یا مالی عبادتیں, اللہ تعالیٰ صرف آپ کے لیے خاص ہے, صرف اللہ کے لیے خاص ہے. تو جواب میں کیا انعام فرمایا؟ السلام علیکم ایوہ النبی, ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, کہ آپ پر سلامتی ہو, آپ پر رحمت ہو. قولی عبادت کے بدلے میں قولی سلامتی ہو اور بدنی عبادت پر رحمت کو فرما. تو اس سے پتا چلا بندہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ذریعہ ہے. اور وہ برکاتہ یہ کس کے جواب میں؟ طیبات, مالی عبادت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے برکات فرمایا. اچھا سلام مفرد ہے اور رحمت مفرد ہے لیکن برکات جمع ہے. کیوں؟ میرے مرشد نے فرمایا کہ پتہ یہ چلا مال خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم شان نعمتیں ملتی ہیں, تبھی تو جمع فرمایا, ورنہ اللہ تعالیٰ کا تو واحد بھی کافی تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ غیر محدود ہے, غیر محدود کا تو واحد بھی غیر محدود ہوتا ہے, لیکن جمع نازل فرما دیا. اس سے پتہ چلا مال خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ملتا ہوگا. اور اس کا بھی بتا دیا کہ یہ غریب اور امیر کا مسئلہ نہیں ہے, امیر زیادہ کرے غریب کم کرے, اصل چیز ہے اخلاص. اخلاص, ایک روپیہ تو روزانہ ہر آدمی دے سکتا ہے نا جی, ایک روپیہ تو دے ہی سکتا ہے نا, غریب سے غریب آدمی بھی ایک روپیہ تو دے سکتا ہے. ایک روپیہ دے دیا, ایک روپیہ نہیں دے سکتا, اٹھنی دے دے بھائی, دو دن میں ایک روپیہ دے دے. اچھا, کیونکہ آج کل اٹھنی ملنا مشکل ہو جائے گی. جیسے جب 54-58 روپے آئے تو پہلے جو ہے وہ پائیاں بھی ہوتی تھی, ہمیں خود یاد ہے ہم بچپن میں ایک پائی لے کے گھومتے تھے, پائیاں بھی ہوتی تھی. اب پائی کو کوئی پا نہیں سکتا, اب پائی کو کوئی پا نہیں سکتا, چاہے اس کے پاس چار پائی بھی ہو. چار پائی پہ سوتا ہو لیکن پھر بھی اس کے پاس چار پائی نہیں ملے گی. اگر وہ کوئی آدمی چار پائی پہ سو جائے, چار پائی, پھر بھی اس کے پاس آپ چار پائی نہیں پائیں گے, ایک 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 چار, اتنی پائی اس کے پاس بھی نہیں ہوگی, ناپید ہو گئی, اب ضرورت ہی نہیں رہی. تو اگر اٹھنی روزانہ نہیں دیتا تو دو دن میں ایک روپیہ دے دے تو مہینے کا 15 روپیہ ہو گیا. غریب ہے, چلو 15 روپیہ, 15 روپیہ اللہ کے راستے میں دے, کتنی بڑی نعمت ہے. اصل میں مال خرچ نہ کرنا یہ کنجوسی ہے, کنجوسی ہے, یہ علامت ہے کنجوسی کی. اور بعض کنجوس بھی ہوتے ہیں, مکھی چوس بھی ہوتے ہیں. اور یہ کنجوس اور مکھی چوس پتہ ہے کیا ہے؟ مکھی چوس کہتے ہیں, ارے تو بڑا کنجوس مکھی چوس ہے. تو میرے مرشد نے اس کی وجہ تسمیہ بتائی کہ کنجوس مکھی چوس کیوں کہتے ہیں؟ ایک کنجوس آدمی کھانا کھا رہا تھا، اس کے شوربے میں مکھی نے آ کر غوطہ لگایا، وہ سمجھی کہ میرا سوئمنگ پول ہے، تو گرمی کی وجہ سے وہ نہانے کے لیے آئی. اب کنجوس نے جو دیکھا مکھی کو نکالا، وہ اس کو نکالا، اس کو چھوڑنا چاہ رہا تھا، اچانک اس کو خیال آیا کہ یہ آ تو گئی ہے لیکن میرا بہت سارا شوربہ چرا کر جا رہی ہے. بس میرے مرشد نے فرمایا کہ جو اس کے چرانے سے بچانے کے لیے کنجوس نے اس مکھی کو منہ میں رکھ کر پہلے چوسا تاکہ میرا مال مجھے دے کر جائے. فرمایا اسی لیے وجہ تسمیہ بن گئی ہے مکھی چوس. کیوں صاحب یہ وجہ تسمیہ سنی ہے آپ نے نا؟ تو اسی لیے کیا مشہور ہو گیا؟ کنجوس مکھی چوس، یعنی مکھی بھی نہیں چھوڑتا ظالم. اور ایک کنجوس آدمی تھا تو وہ سفر پر جا رہا تھا، تو اس نے گھی کا ڈبے کو بند کر کے الماری کے اوپر رکھا. اس کے بعد اس نے اپنی بیوی سے اور بچوں سے کہا دیکھو میں 10 دن کے لیے جا رہا ہوں، خبردار تم لوگ گھی مت کھانا. اب اس کے بعد بہت اچھا، انہوں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، ڈبا اوپر رکھا ہوا تھا. ایک مہینے کے جب 10 دن 15 دن کے بعد وہ سفر سے واپس آیا تو اس کو اپنے گھی کی فکر لگی ہوئی تھی، تو اس نے پوچھا ہاں بھائی تم لوگ گھی تو نہیں کھاتے تھے؟ ان لوگ بدی نے کہا نہیں ہم گھی تو نہیں کھاتے تھے. کہا پھر روٹی کیسے کھاتے تھے؟ کہا وہ جو ڈبے کے باہر بس روٹی لگا کر اس کو کھا لیتے تھے. تو وہ ناراض ہو گیا، اس نے کہا تم لوگ کتنے فضول خرچ ہو، کیا 15 دن بغیر گھی کے گزارا نہیں کر سکتے تھے؟ اب رہی بات میرے دوستو کہ میں مال کو خرچ کرنے پر کیوں اتنی ترغیب دے رہا ہوں، کیا میں آپ سے چندہ مانگنے لگا ہوں؟ جبکہ یہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں چندے کا سوال نہیں کرتا. تو پھر اس تمہید کا راز کیا ہے؟ اس تمہید کا راز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مضمون بیان کروا رہے ہیں؟ لیکن یہ بھی بتا دوں کہ کام چلتا ہے وہ دوستوں کے تعاون سے ہی چلتا ہے، لیکن اپنے شیخ کی جوتے اٹھانے کی برکت یہ ہے کہ سوال نہیں کیا جاتا. الحمدللہ دادا جو دوست ہیں وہ خود دے دیتے ہیں. لیکن اس تمہید کا مقصد کیا ہے؟ اس تمہید کا میرے پیارے دوستو مقصد یہ ہے کہ بزرگوں نے یہ بات فرمائی کہ جو آدمی بخیل ہوتا ہے، یعنی جو آدمی کنجوس ہوتا ہے، جو آدمی بخیل ہوتا ہے اور جو کنجوس ہوتا ہے وہ اللہ والا بن نہیں سکتا. یہ بزرگوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ کنجوس آدمی اور بخیل آدمی، کنجوس کو بخیل بولتے ہیں، کنجوس آدمی اللہ والا بن نہیں سکتا. لہذا اللہ والا بننا، اللہ والا بننا، اس کے لیے مال خرچ کرنا، اس لیے بزرگوں نے جب کبھی آدمی پر ایک کیفیت ہے اس کا نام ہے قبض، جو انسان پر گزرتی ہے کبھی کبھی، اور وہ کیفیت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، عبادت میں دل نہیں لگتا، کسی کام میں دل نہیں لگتا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا. لیکن جو اللہ تعالیٰ کا عاشق ہوتا ہے وہ پھر بھی نماز کو چھوڑتا نہیں ہے. تو صاحب اگر دل چاہا نماز پڑھ لی، دل چاہا نماز نہ پڑھی، یہ عشق ہے، یہ محبت ہے. جی طبیعت نہیں چاہ رہی، اور ایسا آدمی جس کی طبیعت نہ چاہتی ہو، کھانا اس کے سامنے آ جائے، کھانے کا وقت ہو گیا، طبیعت نہ چاہے پھر بھی کھانا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ کھانا کھاتا ہے نا پھر بھی، کیوں؟ کیونکہ بیوی کہتی ہے کھانا نہیں کھاؤ گے، بھائی کہتا ہے کھانا نہیں کھاؤ گے. اگر تم نے کھانا نہیں کھایا تو تم کمزور ہو جاؤ گے. اگر تم نے کھانا نہیں کھایا تو کمزور ہو جاؤ گے. تو کمزوری کے ڈر کی وجہ سے وہ کھانا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ کہتا ہے چلو یار کچھ نہیں، چائے بسکٹ تو کھا لو. تو میرے پیارے دوستو اسی طریقے سے اگر ہمارا عبادت کرنے کو دل نہ بھی چاہے، اگر دل چاہا طبیعت چاہی اور عبادت کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کا بندہ ہے اور طبیعت کا بندہ ہے، اور دل نہیں چاہا تو عبادت نہیں کی، تو کیا علامت ہوئی؟ یہ دل کا بندہ ہے اور طبیعت کا بندہ ہے، اور ہم کس کے بندے؟ اللہ تعالیٰ کے بندے. لہذا جب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اب دل چاہے یا نہ چاہے، دیکھو یہاں سے یہاں بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھو. کمال بندگی کیا ہے؟ دل چاہے یا نہ چاہے لیکن پھر بھی اللہ تعالی کی بندگی بجا لائے. ایک عالم نے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت مجھ پر زکات فرض ہو جاتی ہے، اللہ تعالی نے مجھے زمینداری دی ہے، مجھ پر زکات فرض ہے، لیکن کبھی کبھی جب زکات دینے کا وقت آتا ہے تو میرا دل نہیں چاہتا زکات دینے کو، لیکن اس کے باوجود میں زکات دیتا ہوں. حضرت نے بات لکھی، حضرت نے کیا فرمایا؟ فرمایا آپ جو زکات دینے کا فرض ادا کر رہے ہیں اس پر آپ کو اجر ملے گا، چاہے دل نہ چاہے پھر بھی زکات جو دے دی اس پر آپ کا اجر ثابت ہے. لیکن یہ جو آپ اپنے دل کے خلاف کرتے ہیں کہ دل نہیں چاہ رہا، تو اس دل کے خلاف کرنے کی وجہ سے آپ کو دو اجر ملیں گے، ایک زکات دینے کا اجر اور ایک دل کی نہ ماننے کا اجر. چاہے میرے دوست اللہ اکبر، پتا چلا محبت یہی ہے، یہ ہے محبت. محبت کیا چیز ہے بھائی؟ عاشق ہے. عاشق جو ہے دل چاہے نہ چاہے وہ تو محبوب کے پاس جاتا ہے کہ نہیں جاتا، یہ تو میرا محبوب ہے. اسی طرح سے میرے کھانے کے معاملے میں ہم یہی کرتے ہیں. اچھا چلے یہ چھوڑے، کتنے لوگ ملازمت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، دل نہیں چاہتا، ملازمت کی چھٹی کر لیتے ہیں. شیخ صاحب نے پوچھا کل کیوں نہیں آتے؟ اصل میں میرا دل نہیں چاہ رہا تھا. تو سیٹ صاحب کہیں گے ٹھیک ہے بیٹا، یہ تمہارا حساب ہے، کل سے نہ آنا. وہ کہے گا کیوں سیٹ صاحب؟ یہ کیا سب میں میرا دل نہیں چاہ رہا، میرا دل نہیں چاہ رہا. اگر سیٹ صاحب یہ جواب دے دیں غلطی ہوگی معاف کر دیں. تو اس لیے میرے دوستو عبادت کو دل نہ بھی چاہے تو عبادت کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، دل کا بندہ نہیں ہے. طبیعت لگی مزہ آیا تو کر لیا، نہیں مزہ آیا تو نہیں کیا. انسان اور جانور کا فرق یہی ہے کہ جب جانور کو مستی چڑھتی ہے تو پھر وہ کتے کو جب مستی چڑھتی ہے وہ کتیا کے پاس جاتا ہے، اور جب اس کی مستی اتر جاتی ہے کتیا پر بھونکتا ہے، اس کو کاٹتا ہے. تو پھر انسان اور جانور کا کیا فرق ہوا؟ انسان اور جانور کا فرق یہ ہے کہ جانور اپنی طبیعت کے مطابق کام کرتا ہے اور انسان اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کی خاطر کام کرتا ہے. اب اگر اس کو زکات دینے میں، مال خرچ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف پر بھی اس کو اجر ملے گا، ہو گیا نا. اور وجہ کیا ہے؟ کنجوس آدمی اللہ والا نہیں بن سکتا. اب مال خرچ کرے کہاں؟ مسجد میں دینا بڑی نعمت ہے، مدارس میں دینا بہت عظیم و شان نعمت ہے. بلکہ میرے پیارے دوستو زکات جو ہے، زکات ادا کرنے میں لوگ بڑی کوتاہی کرتے ہیں. وہ دیتے تو ہیں لیکن اہرے غیرے کو دے دیتے ہیں. مثلا ماسی کو دے دی، چوکی داروں کو دے دی. چوکی دار آیا غریب ہے لیکن وہ جو پیسہ جمع کر رہا ہے، بعض سے چوکی دار ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس 20-30-25-25-30-30 ہزار روپے بھی ہوتے ہیں. تو جب ان کے پاس اتنا مال موجود ہے تو اس کے پاس تو زکات لینا جائز ہی نہیں ہے اس کے لیے. اب یہ بڑے مزے سے اس کو دے دیتے ہیں. اور جن کے گھروں میں ٹی وی ہوتے ہیں، اب ٹی وی موجود ہے 15-20-20 ہزار کے ٹی وی موجود ہیں، ان کو زکات دی جا رہی ہے جبکہ ان کے اوپر تو زکات لگتی نہیں ہے. اسی طرح سے اکثر لوگ یہ مسئلہ پوچھتے بھی ہیں کہ جی فلاں کی بیٹی کی شادی ہے تو کیا وہ غریب ہے، ہم اس کو زکات سے شادی کروا دیں کیا؟ جبکہ اس کے پاس سونا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے اور ضرورت کے پیسے نہیں ہوتے لیکن سونا بھی ہوتا ہے، 1-2 تولے 3-3 تولے بھی بعضوں کے پاس ہوتا ہے، تو اس کو اوپر زکات نہیں لگتی ہے. سمجھ آ رہی؟ لہذا ان مسائل کو علماء سے سیکھنے کی ضرورت ہے. پوچھے میرے دوست، پوچھ کے کرے گا تو ہمارا مال، ہماری جان، ہماری آبرو صحیح طریقے پر استعمال ہوگی، ورنہ محنت کریں آخر میں کچھ نہ ملے. جیسے دو مزدور تھے، ایک مزدور کیا کام کرتا کہ سڑک کی کھدائی کر رہا تھا، گلی کو کھودتا جاتا اور وہ جہاں کھودتا جاتا پیچھے والا مزدور وہ مٹی کو اس میں ڈالتا جاتا. ایک آدمی بڑی دیر سے تماشا دیکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ایک آدمی گلی کھود رہا ہے اور دوسرا اس پر مٹی ڈال رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ گیا مزدور کے پاس، بہت تیز دیکھتا رہا. اس نے پھر جا کر پوچھا، ہاں بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ایک آدمی مٹی سڑک کو کھود رہا ہے اور دوسرا اس پر مٹی ڈال رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا بات یہ کہ ہم تین مزدور ہیں، تین کام کرتے ہیں. ایک کا کام ہے مٹی کھودنا، دوسرے کا کام ہے اس پہ تار بچھانا، اور تیسرے کا کام ہے اس پر مٹی ڈالنا. تو آج جو تار بچھانے والا وہ آیا نہیں تھا، تو ہم اپنے حصے کی مزدوری کر رہے تھے. تو میرے دوستو پتا یہ چلا کہ ہماری محنت کہیں ایسی نہ ہو کہ ہم مٹی کھودیں، ہم مٹی کھودیں اور اس پر مٹی ڈالتے رہیں، لیکن جو چیز کی ضرورت ہے اس میں داخل کرنے کی پتا چلا وہ چیز نہ ملے. اس لیے مسئلہ کرے، مسئلے پر عمل کرے، عبادت کرے. اب دو آدمی جا رہے تھے، جلدی جلدی آئے تو دیکھا جماعت تیار، جماعت تیار تھی، فوراً جا کر نماز میں کھڑے ہو گئے. آؤ ادھر سے آ جائیے مول صاحب، ادھر سے آ جائیں، آپ تشریف رکھیں بڑے میاں، ادھر آ جائیں، ادھر جگہ دے دو بھائی ان کو. تو اپنی محنت کو میں کچھ سنانے لگا تھا. اچھا چلو نہیں یاد آ رہا، بھول گئے. تو ہم جو محنت کریں، ہم اس محنت کریں جو محنت، وہ محنت صحیح راستے پر استعمال ہو. مسئلہ پوچھیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ہماری محنت صحیح استعمال ہوگی. تو میں سنا رہا تھا کہ دو آدمی نماز کو جا رہے تھے، تو نماز تیار تھی، نماز میں شامل ہو گئے. اب جماعت نماز پڑھ کر باہر نکلے تو کہا یار اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہمیں جماعت سے نماز پڑھ گئی مل گئی. دوسرے کہا یار بڑا شکر ہے، اگر ہم وضو کے چکر میں پڑھتے تو ہماری جماعت ہی نکل جاتی. تو میرے دوستو ہر چیز کے لیے، وہ ایک پوتی جو ہے وہ مدرسے پڑھنے گئی. اب مدرسے میں اس نے سب چیزیں سیکھی، بھائی وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یہ. تو اس نے آ کر دیکھا کہ اس کی دادی جان تو وضو کرتی نہیں. تو اس نے اپنی دادی سے کہا کہ دادی جان آپ کیا بات ہے، نماز تو آپ پڑھتی ہیں باقاعدگی سے، لیکن آپ وضو نہیں کرتی. اس نے کہا بیٹی بات یہ ہے کہ جب سے تیرے دادا کا انتقال ہوا ہے کسی نے میرا وضو توڑا ہی نہیں. تو میرے دوست صحیح محنت، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری آبرو صحیح طریقے پر استعمال ہونا، اس کو اہل اللہ کی صحبتوں کی برکت سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اب ان کتنے لوگ ہیں کہ وہ جو داڑھی رکھتے ہیں کہتے ہیں جی ہم داڑھی رکھ لیں، لیکن کیسے رکھ لیتے ہیں؟ کوئی یہاں رکھ لیتا ہے، جس کا نام رکھ دیا فرینچ کٹ، کسی نے ایک لکیر کھینچ لی ہاکی کی طرح سے، کسی نے تھوڑی تھوڑی سی رکھ لی، یا کسی نے داڑھی پوری ایک مٹھی رکھی تو اس کو کاٹتا ہے وہ. تو میرے دوستو اب داڑھی تو رکھ لی، یعنی تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھ لی جس نے، تو اس کے لیے یہ شعر پڑھا جائے گا کہ داڑھی تو رکھ لی انہوں نے سن کی سی، داڑھی تو رکھ لی انہوں نے سن کی سی، مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی. یعنی ایک مٹھی داڑھی رکھ کر رکھنا واجب ہے. اب اس نے داڑھی رکھی لیکن مٹھی نہ رکھی، تو کیا ہوا؟ داڑھی رکھ لی اپنی طبیعت کی یا اپنی عقل کے مطابق، شریعت کے مطابق نہیں رکھی. طبیعت کی داڑھی، طبیعت کی داڑھی قبول نہیں ہے، شریعت کی داڑھی قبول ہے. اور شریعت کی داڑھی کیا ہے؟ ایک مٹھی رکھے، ایک مٹھی رکھے، اور مٹھی بھی کس کی ہو؟ اپنی ہو، حجام کی نہیں، حجام کے بچے کی نہیں، اور اپنی بیوی کی بھی نہیں، اپنی مٹھی ہو. اور پھر اب کسی نے یہاں رکھ لی تو مٹھی سامنے سے صرف نہ ہو، بلکہ ادھر سے بھی ایک مٹھی اور ادھر سے بھی ایک مٹھی، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی ہو. اب یہ جو داڑھی ہے، اور پھر ایک مٹھی سے زیادہ بھی نہ ہو، یہ بھی اعتدال ہے. کیونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ تھا کہ آپ کی جب داڑھی بڑی ہوتی تھی، روایات موجود ہیں کہ ایک مٹھی سے داڑھی جو قبضے میں پکڑتے اور اس کے بعد جو قبضے سے زیادہ ہوتی اس کو کاٹ لیتے. تو پتہ چلا شریعت نے جو داڑھی کے اعتدال کا رستہ داڑھی کے لیے پیش کیا، اس کا حسن اور اس کا طریقہ وہ ہے ایک مٹھی داڑھی. اب ایک آدمی نے داڑھی رکھی، کر لیا, لوگوں نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, اس نے رکھ لی, ادھر رکھی ادھر لکھی, مختلف انداز کی داڑیاں ہوتی ہیں, کوئی خشخشی رکھتا ہے, کوئی ایک لکیر یوں بناتا ہے ایسے کر کے, یوں پوری ہاکی کی طرح سے ایسے یوں لکیر چل رہی ہوتی ہے. اور باقی لوگ عجیب ہے, صرف یہاں رکھ لیتے ہیں, یہ داڑھی مونڈ رہے اور یہ رکھ لیا, یہ کیا ہے, یہ فیشن کی داڑھی ہے, فیشن. تو میرے پیارے دوستو, اب طبیعت سے کام کیا تو اپنی طبیعت سے کام کرنا, اس سے اللہ راضی اور خوش نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش نہیں ہے. کمال بندگی کیا ہے؟ کمال بندگی یہ ہے, آ میرے مرشد فرماتے ہیں, حقیقت بندگی کی ہے یہی, اے دوستو سن لو, حقیقت بندگی کی ہے یہی, اے دوستو سن لو, دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا. دل میں خواہشات کا طوفان ہے, دل میں ایک طوفان ہے کہ بس میں یہ گناہ کروں یہ گناہ کروں یہ گناہ کروں, آرزو سے بھرا ہوا ہے, میں اس عورت کو دیکھوں یہ گناہ کروں یہ گناہ کروں. لیکن یہ بندہ, اب یہ بندہ اپنے مالک پر ایسا فدا اور قربان ہے کہ خواہشات کا سیلاب ہے طوفان ہے, لیکن کیا کہتا ہے کہ نا میں اپنے مالک اور پالنے والے کو راضی اور خوش کروں گا, اور اس خواہشات کے سیلاب پر اللہ تعالی کی محبت اور شریعت کا بند باندھوں گا. تو کیا ہے میرے دوستو, اب اس بندے کو جو اللہ کا پیار نصیب ہو رہا ہے, اور دیکھیے بند پتہ کیوں بنائے جاتے ہیں, ڈیم, یہ ڈیم کیوں بناتے ہیں, ڈیم میں پانی جمع کرتے ہیں, پھر اس پانی میں جھٹکا مارتے ہیں تو اس سے بجلی بنتی ہے. کیوں جناب؟ پانی میں جھٹکا مارنے سے بجلی بنتی ہے. میرے مرشد نے فرمایا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے بند باندھو, شریعت کی حدود کے بند باندھو, پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر عمل کرتے ہوئے اس خواہش اور تقاضے پر عمل مت کرو, اس سے دل پر تمہارے جھٹکا آئے گا. تو پانی میں جھٹکے سے بجلی بنتی ہے اور دل پر جھٹکے سے تجلی پیدا ہوتی ہے. پھر سوچے جو ہر وقت تجلی حاصل کر رہا ہوگا اس کے پاس اتنی تجلی ہوگی کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, پھر اس کو لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. آج ہمارے عبادات میں لوڈ شیڈنگ ہے, ہماری عبادات میں لوڈ شیڈنگ ہے, کبھی ہم نماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے, کبھی ہم حسینوں کو دیکھتے ہیں کبھی نظر بچا بھی لیتے ہیں, کبھی ہم فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے, کبھی ہم اللہ والوں کے پاس آتے ہیں کبھی نہیں آتے. کیا کیا پر وجہ ہو؟ وجہ یہ ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. پتا یہ چلا کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے پنکھا نہیں چلتا, پتا یہ چلا بجلی کی کمی ہے. تو ہمارا یہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کمی ہے, اس سے پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. جب تجلی ہوئی کبھی ہم نے ہمت کی تو کام ہوا, اور ہمت کر کے بغیر ہمت کے پڑے رہے, نتیجہ یہ تجلی نہیں ہے, اب عبادات بھی چھوڑ رہی ہیں ذکر بھی چھوٹ رہے ہیں. ایک شخص نے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت پہلے میرا یہ معمول تھا کہ میں تہجد بھی پڑھتا تھا, اشراق بھی پڑھتا تھا, جماعت سے تو نماز پڑھتا ہی تھا, نوافل بھی پڑھتا تھا اور ذکر کا اہتمام تلاوت کا اہتمام, لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ یہ نوافل چھوٹنے لگے, یہ عبادتوں کا اہتمام کم ہونے لگا. پھر اس کے بعد سنتیں بھی چھوٹنے لگی, پھر اس کے بعد جماعت کی نماز بھی چھوڑنے لگا, اور حضرت اب حال یہ ہو گیا ہے کہ اب مجھے اپنا فرض بھی خطرے میں نظر آ رہا ہے. یہ کس کو لکھا؟ حکیم الامت. ارے بھائی دیکھو آگے بیٹھ جاؤ, شاباش, ٹیک نہ لگاؤ, جب آپ منسٹر بن جانا نا پھر وہاں ٹیک لگا کر بیٹھنا. دین کی بات سننے کا ادب ہے نا, شاباش, ماشاء اللہ, تو کتنے اچھے لوگ ہیں کہ کہا فوراً آگے آ گئے, ماشاء اللہ, یہ بہت اچھی چیز ہے. یہ جو ادب ہے نا بڑی عجیب چیز ہے, بہت عجیب چیز ہے, اور اللہ تعالی کی محبت کا جو راستہ ہے وہ ادب کے جہاز پر طے ہوتا ہے. یعنی جو آدمی جس کو ادب مل جائے, بس سمجھو ادب ایسی چیز ہے. اب دیکھو بڑے میاں کو میں نے کچھ نہیں کہا, وہ بےچارے بڈھے ہیں, وہ کوئی بات نہیں, ان کے لیے معاف ہے نا. ہر ایک کا پتہ چلا, ہر ایک کا خیال کرنا چاہیے, بیمار کا معاملہ اور ہے, مریض کا معاملہ اور ہے، بوڑھے کا معاملہ اور ہے، شریعت کے احکام الگ کے لیے الگ بھی ہے. جیسے اگر اللہ اکبر، شریعت تو میرے دوستو رحمت ہے، لیکن جن پر اللہ تعالی کی رحمت کی شان غالب ہے ان سے سیکھے، تب پتہ چلے گا شریعت رحمت کیسے ہے. حدیث شریف میں آتے ہیں خیر امتی علماء ہوا، میری امت کے جو بہترین لوگ ہیں وہ علماء ہیں. لیکن فرماتے ہیں وخیر العلماء رحماء ہوا، اور بہترین علماء وہ ہیں جن پر شان رحمت غالب ہے. علماء میں بھی وہ بہترین ہیں جن پر شان رحمت غالب ہے. اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر پہ چھائیے، رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر پہ چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے اسے برس کر بجھائیے. یعنی امت آج پریشان ہے. وہ کیوں پریشان ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی چھوڑ دوں. میں واللہ قسم کہہ کر کہتا ہوں، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ پر خوش نہیں ہے، کیونکہ سکون ہے ہی نہیں گناہوں میں. وہ بھی چاہتا ہے چھوڑوں، لیکن اس کو راستہ ملتا نہیں ہے. میں واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دنیا میں شاید کوئی مسلمان ایسا ہو، شاید دعویٰ توڑنے کے لیے لگا دیا، جو اس بات پر راضی ہو، جو اس بات کی تمنا دل میں نہ رکھتا ہو کہ میں داڑھی رکھوں گا، شاید کوئی مسلمان ایسا ملے گا. اب رہی بات، جب اس کے دل میں ایسی تمنا موجود ہے تو رکھتا کیوں نہیں ہے؟ سوال ہے کہ جب کہ جی ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں داڑھی رکھوں، تو جب داڑھی رکھنے کی تمنا موجود ہے تو رکھتا کیوں نہیں ہے؟ تو بھائی ایک آدمی، ہر آدمی چاہتا ہے میں بھی ایئر کنڈیشن خریدوں، کیوں نہیں خریدتا؟ کہتا ہے ذرا پیسہ جمع کر لوں پھر خریدوں گا. تو پتہ چلا ہے کسی چیز کی کمی ہے. تو ہمارے گالوں پر جو ابھی یہ جو داڑھی کا ایئر کنڈیشن نہیں چل رہا، اچھا ہمارے پاس ایئر کنڈیشن بعد ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ایئر کنڈیشن ہے لیکن بجلی کا کنیکشن نہیں ہے. تو ہمارے پاس ایئر کنڈیشن موجود ہے، کیا گال کا ایئر کنڈیشن موجود ہے، لیکن اس گال پر ہوا کیوں نہیں چل رہی، ٹھنڈک کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے ابھی تجلی کا کنیکشن نہیں ہے. بجلی کا کنیکشن آتا ہے، ایئر کنڈیشن چلنے لگتا ہے. اسی طرح میرے دوستو، اہل تجلی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تو اللہ کی تجلی کا جب کنیکشن ملے گا. کیوں میاں نیند آ رہی ہے کیا؟ ہاں اچھا، میں تو سفر کر کے آیا ہوں، نیند تو مجھ کو بھی آ رہی ہے. لیکن نیند کی لیلا کے ساتھ آپ کو رقص کرنے کی اجازت نہیں ہے. سنیا جملہ؟ ارے میاں دہلی اور لکھنؤ والا ہوتا انگلی چاٹنے لگ جاتا بھی. اس ادبی جملہ کیوں جناب؟ کیسا ہے یہ جملہ کہ نیند کی لیلا کے ساتھ رقص کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ خبردار، کیونکہ اس رقص کا تو میرا بھی جی چاہ رہا ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے، سفر کی چونکہ تھکاوٹ ہے، رات ہی حاضری ہوئی ہے، لیکن خبردار اجازت نہیں ہے، گو کہ یہ رقص جائز بھی ہے. جائز ہے نا بھائی، نیند کی لیلا کے ساتھ، یعنی نیند کو لپٹائے اور سو جائے. اور ایک سوال ہے، ایک اکثر کہتے ہیں کہ جی ہم جب کسی تقریر میں جاتے تو ہمیں بڑی نیند آتی ہے، لوگ کہتے بھی ہیں، لیکن جب ٹی وی دیکھتے تو نیند نہیں آتی، تین تین چار چار گھنٹے بھی دیکھے تو نیند نہیں آتی، لیکن تقریر سنتے تو فوراً نیند آنے لگ جاتی ہے. تو ایک سوال ہے، تو وجہ یہ ہے کہ نیند کب آتی ہے؟ جب انسان کو سکون ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نے اپنی فرما برداری میں سکون رکھا ہے. زیادہ جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے تو نیند آنے لگ جاتی ہے، اور گناہوں میں بے چینیاں ہیں، سکونیاں ہیں، اور دماغ میں اللہ کے عذاب کے جوتے پڑتے ہیں، اور دل پر اللہ کے عذاب کے نہیں، دل پر اللہ کے عذاب کے جوتے پڑتے ہیں اور دماغ میں اللہ کے عذاب کے ڈنڈے برستے ہیں، تو گناہوں میں سکون نہیں ملتا. اس لیے گناہ کا کام کرتے ہوئے نیند نہیں آتی، اور گناہوں میں مبتلا لوگوں کی نیند اڑی ہوئی ہے. جیسے کسی سے دل لگ جائے. اور دل کیسے لگتا ہے؟ آنکھ کے ذریعے سے. اور عجیب یہ بام ہے, یہ وہ جرم ہے کہ جرم کرتی ہے آنکھ. جرم کس نے کیا؟ آنکھ, یعنی کسی حسین کو دیکھا, اور گرفتار کون ہو جاتا ہے؟ دل. لڑی آنکھ, گرفتار کون ہوا؟ دل. عجیب بات ہے, یعنی جرم کیا کسی نے اور گرفتار ہو گیا کوئی. جیسے ہمارے ایک دوست نے سنایا تھا کہ ایک پولیس والا نیا نیا بھرتی ہوا جیل میں, تو وہی ایک قیدی کا اس وقت انتقال ہو گیا, تو اس کو بلایا افسر نے, جا اس کو لے جا. اس کے بعد وہ رسا کو لاش گھر پہنچا اور کچھ چائے پانی لے آنا. اس نے کہا جنابے والا, مرنے والے پر چائے پانی کیسے لیا جائے گا؟ زندہ پر تو سمجھ میں آتا ہے, مرنے والے پر کیسے لیا جائے گا؟ اس نے کہا او ہو, تو بھی تو ابھی تو ابھی انڈر ٹریننگ ہے, ابھی تجھے ٹریننگ کی ضرورت ہے. اس نے پرانے سپاہی کو کہا ہوئے اس بیوقوف کو ساتھ لے جا, یہ لاش بھی لے جا, اس بیوقوف کو بھی ساتھ لے جا, اور جا چائے پانی لیا. اس نے کہا جی سرکار, سلوٹ مارا چل پڑا. اب وہ لاش لے کر جب گھر میں گیا تو لاش حوالے کی, اب وہ رسا کو لاش بھی نہیں, بےچارے رونے لگے. جب رو کر کچھ ٹھنڈے ہوئے تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو قیدی تھا اس کی جو ہے وہ 20 سال کی قید تھی, 20 سال کی سزا ہوئی تھی, 15 سال اس نے گزاری تھے, 5 سال باقی تھے اس کے. اب یا تو کوئی آدمی دے دو جو اس کے باقی 5 سال کی قید کو پورا کرے, یا چائے پانی دے دو. دیکھیں آپ نے صاحب, یہ عالم ہوتا ہے. تو میرے پیارے دوستو, اللہ کی تجلی حاصل کریں. جس طرح سے بجلی چاہیے, بجلی کے لیے کھمبے سے کنیکشن کرنا پڑتا ہے, اور ہمارے لوگ اس میں بڑے ماہر ہیں, تار میں اٹکاتے ہیں, ڈنڈے میں اٹکا دے تار, اور جہاں تار جاری وہاں اٹکا دیا. یہ کیا جی, کنیکشن لے لیا. کہا ہمیں تو کسی الیکٹریشین کو ضرورت نہیں. کہا ہماری تو بجلی ایسے آسان ہے ہمارے یہاں لینا, کہ بس ایک ڈنڈا لاؤ اور ایک تار لاؤ, اور اس کے بعد نہ کوئی درخواست دینے کی ضرورت, نہ سیکورٹی ڈپازٹ جمع کرانے کی ضرورت, نہ کوئی بجلی کا. وہ کہتے ہیں ایسی ہمارے یہاں بجلی ہے کہ مہینے میں بل بھی نہیں آتا, ایسی زبردست کریکشن بجلی چل رہی ہے, ایسی مفت کی بجلی. لیکن میرے پیارے دوستو, ذرا ہم لوگوں کو اس پر غور کرنا چاہیے, یہ جو بجلی ہے مفت کی بجلی, یہ صرف مفت کی نہیں ہے, یہ بھی چوری ہے. چوری, یہ بجلی کی چوری ہے. اور جو آدمی بجلی چرا کر اب نمازیں پڑھے, ہر سال حج و عمرہ کرتا رہے, تہجدیں بھی پڑھے, تبلیغ میں بھی جائے, بزرگوں کی ٹانگیں بھی دبائے, پھر کیا ملے گا اس کو؟ یہ جو ہمارے یہاں یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو ہم فخر سمجھتے ہیں, وہ کیا فخر ہے؟ او جی میں چنگی پر دیا, میں تو ٹیکس نہیں دیتا. او بھائی ہماری تو بڑی ٹور ہے, کتنے پیسے بچائے؟ 15 روپے. 15 روپے ہے ٹول پلازا پہ ٹیکس, 15 روپے کی خاطر یہ ظالم دنیا کی تھوڑی سی ٹور حاصل کر رہا ہے, اور اس کے بعد قیامت کے جوتے کھا رہا ہے. بڑا فخر ہے اس پر. اب عجیب بات یہ ہے کہ آج کل ہم جو الٹے کام کرتے ہیں اس پر فخر کرتے ہیں, جتنے الٹے کام اس پر فخر ہے. اور نیکی کا کام کا عالم یہ ہو گیا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھائی جا جا کے تھانے میں. اکبر الہ آبادی کہتا ہے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھائی جا جا کے تھانے میں, کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. اور یہ دیکھو تو صاحب, اللہ استغفر اللہ, ارے صاحب یہ دیکھو یہ بھی نماز پڑھنے جا رہا ہے. ابھی کیا بات ہے, شلوار ٹکور سے اوپر کر لی, خیریت ہے کیا, ملہ بن گئے ہو کیا؟ داڑھی رکھ لے تو پوچھے خیریت کیا بات ہے, کیا مرنے کا وقت آ گیا تمہارے, اس لیے داڑھی رکھ رہے ہو؟ اور ہاں میرے دوستو, ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ جو داڑھی کا بچہ ہے نا, یہ داڑھی کا بچہ یہ کبھی بڑا نہیں ہوتا, یہ بچہ ہی رہتا ہے. میرے مرشد نے فرمایا, میں 80 برس کا ہو گیا, میرے شیخ فرمایا کہ داڑھی کا بچہ ابھی تک بچہ ہے, یہ بڑھتا ہی نہیں ہے. 80 برس کا ہو گیا پھر بھی بچہ ہے. تو بعض لوگ اس کو کاٹ دیتے ہیں. تو میرے دوستو, اس داڑھی کے بچے کو رکھنا یہ واجب ہے, اس کو کاٹنا یہ بھی حرام ہے, حرام. اسی طرح بازے کے یہاں بال نکل آتے ہیں, یہ بچے کے دائیں بائیں برابر ادھر برابر سرابر, تو علماء نے اس کو بھی کاٹنے سے منع کیا. تو پتہ چلا یہ ہونٹوں کے نیچے جس کے بال نکل آئے, کیونکہ بازوں کے یہاں بال نکلتے ہیں, بازوں کے نہیں نکلتے ہیں. جیسے میرے نہیں نکلے اس لیے یہ نظر آ رہا ہے ایسا. اور بعضے ایسے جن کے نکلتے ہیں, تو جس کے نہ نکلے اس کی چھٹی ہے, بلکہ جس آدمی کی داڑھی نہ نکلے اس کی بھی تو چھٹی ہے بھائی. اب ایک آدمی داڑھی نہیں نکل رہی اس کی, اب وہ کیا کرے گا؟ کیا داڑھی کھلا تھوڑی سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے ہی نہیں رہے اس کو. جیسے چائنیز نسل کا ہو کوئی, اب چائنا ملیشیا کے لوگ ان کی داڑیاں نہیں ہوتی ہیں, 50-50 سال ہو جاتے ہیں ایک بال نکلتا ہے کبھی کسی کے. اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, کسی کی داڑھی نہیں نکلتی. اور بعضوں کا یہ عالم ہوتا ہے 14-15 سال کی عمر میں بھی داڑیاں نکل آتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے میرے دوست. تو جس نے کو داڑھی دے دی وہ داڑھی رکھ لے, جس کو نہ دی وہ اللہ کی مرضی پر راضی رہے. لیکن میرے دوستو, جب جنت میں جائے گا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یدخلو اہل الجنتی جنتا, اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے. کیسے داخل ہوں گے؟ اس طرح سے کہ جردن مردن, مجرد اور امرد ہوں گے, یعنی ان کے بال بال نہیں ہوں گے. داڑھی کے اندر, جنت کے اندر کسی کی داڑھی نہیں ہوگی, جنت میں کسی کی داڑھی نہیں ہوگی. اور میرے مرشد نے فرمایا ایسا ہوگا جیسے 18 سال کا کندھاری پٹھان لال لال سرخ, ایک تشبیہ ہے. لیکن ان کو جا کر دیکھنا مت بھائی کہ کیسے ہوگا, اگر ہم بھی دیکھیں اہل جنت ہوں گے کیسے. اور مکحلین, ان کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوگا. اللہ اکبر, جنت میں داڑھی نہیں ہوگی, بلکہ داڑھی نکلنے کے امکان بھی نہیں ہوں گے. رہی بات میرے, اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں ایڈوانس میں جنتی مت بنو, پیشگی جنتی مت بنو. یہاں داڑھی رکھ لو اور جنت میں جا کر, جنت میں داڑھی نکلے ہی کی نہیں. اس لیے میرے دوستو, یہ جو اللہ تعالیٰ کا عاشق ہوتا ہے, یہ عاشق اپنی طبیعت کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھتا ہے. نہ اپنی طبیعت دیکھتے, نہ خاندان, برادری, بیوی, بچوں, ان کے رسم و رواج کو نہیں دیکھتا, بلکہ کیا عالم ہوتا ہے اس کا؟ اس کا یہ عالم ہوتا ہے, مرضی تیری ہردم جسے پیش نظر ہے, بس اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ اگر کی اور مگر کی شادی ہوئی, ایک شادی ہے, یہ بھی ایک شادی ہے, اگر کی مگر سے شادی ہوئی, اور اس کا نکاح خان کون ہوتا ہے, کون نکاح پڑھاتا ہے؟ تو وہ آدمی خود پڑھاتا ہے اس کا نکاح. وہ کیسے پڑھاتا ہے؟ کہ اگر میں نے داڑھی رکھ لی, مگر لوگ تو داڑھی نہیں رکھتے, اگر میں نے شلوار ٹسل سے اوپر رکھی, مگر لوگ میرا مذاق اڑائیں گے, اگر میں نے شادی سنت کے مطابق کی, مگر میرے خاندان والے ناراض ہو جائیں گے. اب یہ اگر اور مگر, لہذا اس نے کیا, اس اگر مگر کی شادی کر دی. کیسے؟ اس نے کہا جی خاندان برادری کو کیا ناراض کریں, چھوڑو یار, اب اس اگر مگر کی شادی ہو گئی. اور جس خاندان کو خوش کرتا ہے, یہ خاندان تو کام نہیں آتا. اب آپ دیکھ لیجئے, ایک آدمی نے شادی کی, میاں بیوی کی شادی ہوئی, بعد میں کسی کی بیوی بیمار ہوتی ہے, تو خاندان کا کون سا آدمی اس کے ساتھ مزاج پرسی کرتا ہے؟ وہ خود ہی تو لے کر بھاگتا ہے, اپنی جتنی پریشانیاں خود ہی کرتا ہے. اور قرضہ لے کر شادی کی, آج کل تو رواج ہے کہ جی قرضہ لو, اور قرضہ بھی 10-20 ہزار روپے نہیں, قرضہ بھی کتنا لیتے ہیں, لاکھوں روپیہ قرضہ. اور اگر سود پہ لے لیا بینک والے سے, تو جس نے دنیا میں اللہ کے عذاب کا مزہ چکھنا ہو, وہ تو سود کے چکر میں پڑ جائے, سود لے لے وہ, اللہ نہ کرے کہ اللہ یہ دن ہم پر لائے. دنیا میں ایسا عذاب ہے کہ عجیب بات ہے, پیسہ دیے جاؤ, رقم وہیں کی وہیں کھڑی ہے. اور انسان کبھی غلطی سے کسی مہینے اپنے حالات کی جیسے قسط نہ ادا کی, تو پتہ چلا پھر وہی جہاں سے چلا تھا وہیں پہنچ گیا. یہ ایسے عجیب چیز ہے, جیسے کولو کا بیل ہے, چلتا رہتا ہے اسی جگہ پر. سود والا بھی ایسا ہی ہے کہ سود لیا, بینک سے قرضے کے چکر میں پڑا, یا کسی آدمی سے سود پر لیا, بس اس نے اپنی جہنم کا انتظام مزیدار یہی کر لیا, جہنم کے مزے اب یہی لوٹے گا. یہ اب ایک آدمی نے مان لو اپنی برادری کو, اپنے خاندان کو خوش کرنے کے لیے قرضہ لے لیا. کیوں؟ جی جب ذرا میرے برادری والے خوش ہو جائیں, تو جی ذرا ٹینٹ وینٹ لگائیں اور ہال ہو اور एक लाख रुपए का खाना हो और लिबास भी 50-50 हजार रुपए के, ये सब हो। यानी आजकल शादी में मेरे ख्याल में 5 लाख तो मामूली चीज है, 5 लाख तो मामूली चीज है, कम से कम 5 लाख है खर्चा। अब इसने कर्जे पर पैसा लिया, शादी कर ली, अब कर्जा कौन उतारेगा? बिरादरी वाले, खानदान वाले, किसी को उतारना होगा ना। अब खानदान वाले काम आ रहे हैं, बिरादरी काम आ रही है। बिरादरी वाले तो हमको चाहते हैं अजाब में मुब्तला करना, मुसीबत में मुब्तला करना। तो जो बिरादरी हमारे साथ इतनी, जिसको हमारे साथ खैर खाई नहीं है कि चलो यार ये आदमी गरीब है, इसको समझाओ कि देखो तुम शादी में कोई रुसूमात मत करना, शादी में खर्चा मत करना। बिरादरी का तो काम यह था कि वो हमें समझाए, उस गरीब आदमी को जिसके पास पैसा नहीं है, उसको मालूम है कि ये मजदूर है, इसकी तनख्वाह 10-15 हजार रुपए, ये 10-15 हजार कमाने वाला शादी के ऊपर 5-10 लाख रुपए कहां से खर्चा करेगा? क्यों साहब, समझ में आती ना कल में। तो बिरादरी का क्या काम था कि जो आदमी ऐसा गरीब हो उसको कहे कि खबरदार, तुमने जो शादी में खर्चा किया, सादगी से शादी करो, मस्जिद में निकाह करो, निकाह में भी खाना ना करो, क्योंकि निकाह का खाना सुन्नत नहीं है, खिलाफ सुन्नत है, बल्कि निकाह में खाना करना ये जायज नहीं है, खिलाफ सुन्नत है। अब ये मसला बताओ, खाना भी ना खिलाए, वो जो आदमी वो तो खुश हो जाता है, चलो अच्छा यार खाना नहीं खिलाना पड़ेगा, लेकिन खानदान वाले छोड़ते नहीं है। और फिर वलीमा कर रहा है, चलो वलीमा सुन्नत है, लेकिन वलीमे के लिए लंबे लंबे तंबू लगाना और लंबी लाइटें लगाना हजारों रुपए की, फिर उसके लिए डेकोरेशन का सामान, यानी एक वलीमे पे 1-2 लाख रुपया तो आजकल कोई बात ही नहीं है, जब ऐसा ही है ना। अब ये जो पैसा खर्चा हुआ क्या काम आया? उसको कहा खबरदार, किसी बिरादरी वाले को बुलाने की जरूरत नहीं है, बस एक बूढ़े मियां को बुला लो, इमाम को बुला लो। लोग कहेंगे अच्छा इमाम साहब ने अपना हिस्सा जरूर रखा। हाँ जी, इमाम साहब ने अपना हिस्सा डाल दिया कि हाँ भाई उनको बुला लो, उनकी रोटी वंदना हो, तो चलो इमाम को मत बुलाओ ताकि मुझ पर इल्जाम ना आए, मुअज्जिन को बुला लो भाई। चलो मुअज्जिन का अच्छा जी आ गए, मुल्ला से जान न छुड़वाए, चलो भाई अपने मोहल्ले के किसी गरीब आदमी को बुला लो, चलो अब तो हो गया ना सही। एक गरीब आदमी को बुला लिया, लेकिन नेक आदमी को बुला ले, नेक आदमी को बुला ले, मोहल्ले की किसी नेक आदमी को बुला ले कि जी आए मेरा वलीमा, अब कर ले। क्या वलीमा नहीं हुआ? ये भी हुआ कि नहीं हुआ वलीमा? अब इसके साथ जो बिरादरी वाले जो इसको ये समझा रहे हैं, अब ये बिरादरी वाला खैरखा है, अब वो बाद में कहता है काश। तो मेरे मुर्शिद ने फरमाया जब अगर मगर की शादी होती है ना, उससे जो बच्चा पैदा होता है उसका नाम है काश के। अब वो जो उन्होंने कर्जा लेकर सब काम किया, अब हर महीने जो कर्जे का बोझ उस पर लदा हुआ है, ना बेचारा खाने को ढंग से खा सकता है, ना उसके लिबास, गाड़ियां बिक गई, फला बिक गया, सोना बिक गया, सब कुछ बिक गया। अब बाद में कह रहे काश कि मैं मौलवी साहब की बात मान लेता, काश कि मैं सुन्नत के मुताबिक शादी कर लेता। तो क्या हुआ? अगर की मगर की शादी हुई, बच्चे का पैदा हुआ, उसका क्या नाम है? काश के। इसलिए मेरे दोस्त, और आशिक क्या कहता है? आशिक अल्लाह ताला का आशिक ये कहता है, मर्जी तेरी हरदम जिसे पेशे नजर है, मर्जी तेरी हरदम जिसे पेशे नजर है, बस उसकी जबा पर न अगर है न मगर है। मर्जी तेरी हरदम जिसे पेशे नजर है, बस उसकी जबा पर न अगर है न मगर है, और मैं उनके सिवा किस पे फिदा हूँ ये मुझको बता, मैं उनके सिवा किस पे फिदा हूँ ये मुझको बता, ला मुझको दिखा उनकी तरह कोई अगर है। क्या प्यारा शेर है, कैसी प्यारी बात समझा रही है कि अल्लाह के सिवा अल्लाह के जैसा कौन है प्यारा मेरे दोस्तों। लिहाजा प्यार के काबिल तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। हमारे कल्ब व जान, हमारी माल, हमारा आबरू किस पर फिदा हो? अल्लाह ताला पर फिदा हो। बाकी हम अपनी ये चीजें जिस पर कुर्बान करेंगे वो सब महदूद है, वो सब फानी है। फानी पर हमारी जो चीज कुर्बान होगी वो भी फना हो जाएगी, और बाकी पर हम जो चीज कुर्बान करेंगे वो भी बाकी हो जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे शेर फरमाते हैं, ऐ खुदा तुझ पर फिदा हो हर जमा, ऐ खुदा तुझ पर फिदा हो हर जमा, मेरी दौलत मेरी जानो आबरू। ऐ खुदा तुझ पर फिदा हो हर जमा, मेरी दौलत मेरी जानो आबरू, हसरतों के गम अगर है राह में, حسرتوں کے غم اگر ہے راہ میں. یعنی حسرت کس کو کہتے ہیں؟ حسرت کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو خواہش ہوئی یار ایک عورت جا رہی ہے یار اس کو دیکھ لوں کتنا پیارا ڈیزائن ہے اس کا, ایسی خوبصورت عورت تو یہاں نہیں ملے گی اس کو دیکھ لوں, خواہش ہوئی. لیکن آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ اگر اللہ آپ کی خوشی یہ ہے کہ میں اس کو نہ دیکھوں. اب اس نے اس خواہش پر عمل نہیں کیا, اس نے اس خواہش پر عمل نہیں کیا. اب وہ خواہش جو پوری نہ ہو اس خواہش کو حسرت کہتے ہیں. وہ خواہش جو پوری نہ ہو اس خواہش کو کیا کہتے ہیں؟ حسرت. اب اس نے اللہ تعالی کی محبت کے راستے میں حسرتوں کا غم اٹھایا, اس حسرت سے غم ہوتا ہے, دل میں تکلیف ہوتی ہے, لیکن انعام کیا ملتا ہے؟ حسرتوں کے غم اگر ہیں راہ میں, یعنی اللہ تعالی کی محبت کے راستے میں حسرتوں کا غم اٹھانا پڑتا ہے. حسرتوں کے غم اگر ہیں راہ میں, سامنے جلوے ہیں ان کے کو بکو, ہر گلی ہر کوچے میں میرے دوستو اللہ تعالی کی محبت کے جلوے اس کو نظر آئیں گے, اللہ کے قرب کی تجلیات اس کے دل کو پتا چلے گا کہ میرے دل کو اللہ کے قرب کا کیا پیار کیا لذت مل رہی ہے. اور حسرتوں کے غم اگر ہیں راہ میں, سامنے جلوے ہیں ان کے کو بکو, دیدے اختر ہے گو حسرت زدہ, دیدے اختر ہے گو حسرت زدہ. میرے شیخ میرے مرشد فرما رہے ہیں کہ اپنا نام لے کر کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کسی حسین کو نہیں دیکھا, اب میری آنکھیں کو حسرت ہو رہی ہے یار ہمیں بھی تو کوئی حسین دکھا دیتے, ہمیں بھی تو کوئی فلم دکھا دیتے, ہمیں بھی تو کوئی تصویر دکھا دیتے, لیکن ہماری آنکھوں میں حسرت ہے کہ تصویر کو نہیں دیکھا, فلم نہیں دیکھی, عورتوں کو نہیں دیکھا, یہاں تک کہ اپنی بھابھی کو بھی نہیں دیکھا, کیونکہ بھابھی سے پردہ ہے, شریعت کا حکم ہے کہ بھائی کا اپنے بھائی کی بیوی سے پردہ ہے, تو اس نے بھابھی کو نہیں دیکھا. اب دیدے اختر ہے گو حسرت زدہ, یعنی اس کی آنکھ میں تو حسرت ہے لیکن اس کا دل کا کیا عالم ہے؟ دیدے دل دیکھتی ہے نورے ہو, اللہ تعالیٰ اس کے دل کی آنکھوں کو اپنے نور کی تجلیات دکھا رہے ہیں. جو ان حسینوں سے نظر بچائے گا اس کے وہ اپنے دل کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھے گا, اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کرے گا. کس سے؟ دل کی آنکھ سے. اور دل کی آنکھ سے کیسے دیکھا جاتا ہے یہ چیز میرے دوستو, نظر بچائے مولا کو اپنے دل میں پائے, تب پتا چلے گا کہ دل کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی تجلیات, اللہ تعالیٰ کے انوارات اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کیسے کیا جاتا ہے. یہ نظر بچا کر, گناہوں سے بچنے کا غم اٹھا کر, اور اللہ والوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ درد حاصل کر کے پھر اس کے بعد کر کے دے گا. پھر کہے گا کیا کہ کون آیا کہ دیدی پڑ گئی لو سب میں محفل کی, پتنگوں کے بس اڑنے لگی چنگاریاں دل کی, ایک بجلی سی پہلے کودی اس کے آگے خبر نہیں ہے, مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما, اپنا قرب عطا فرما, یا اللہ اپنی ذات و صفات کی یا اللہ تجلی عطا فرما, یا اللہ ہم سب کو ہر گناہ سے حفاظت نصیب فرما, ہماری سیرت اپنے پیار کے قابل بنا, ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا, زندگی کے ہر حصے کو اپنی شریعت اور سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما, اپنا قرب خاص عطا فرما, اپنی محبت کامل عطا فرما, یا اللہ ہماری جانوں کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما. رب یا اللہ تعالیٰ جو مانگا وہ بھی عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ فقیر, یا اللہ میں بیمار کمزور ہوں, یا اللہ سفر کی تھکاوٹ بھی ہے, لہذا دعا مانگنے کی ہمت نہیں ہے, اے اللہ اپنے کرم سے بغیر مانگے ہماری جانوں کو اپنے قرب کی عظیم دولت عطا فرما, اور دونوں جہان کی نعمتیں, دونوں جہان کی راحتیں, دونوں جہان کی عافیتیں, یا اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی خوشیاں ہماری جانوں کو, ہمارے گھر والوں کو, سارے یا ہمارے شہر والوں کو, سارے ملک کو, سارے عالم کے مسلمانوں کو عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علی النبی الامی برحمتک.